إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور تمام انسانوں کے اتمام حجت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. اس جزیرہ عرب میں جب کفر اور شرک اپنے زوروں پہ تھا اور جس وقت انسان کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہا تھا، عمومی طور پہ اور غلام یتیم بچے اور خواتین اس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے خصوصی طور پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی برکت سے اور آپ کے واسطے سے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی چکی میں پھنسے ہوئے انسانوں کو آزادی عطا کی اور ان کو عزت و شرف سے نوازا، خاص طور پہ غلام اور خواتین عورتیں جن معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا اسلام سے پہلے. اسلام نے آ کے عورت کو عزت نفس دی، اسے تقدس دیا، اسے عفت اور پاکیزگی سے نوازا. جو احکامات اسلام نے قرآن کی صورت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث کی صورت میں دیے، ان تمام احکامات کے بارے میں سورہ احزاب کی ایک ہی آیت کفایت کرتی ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھی جا چکی ہے اور آپ حضرات کو سنائی جا چکی ہے. سورہ احزاب کی جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ کی زندگی مبارک جو ہے اور آپ خود مکمل ترین اسوہ اور نمونہ ہے. اور یہ کہا گیا کہ تم لوگ اگر کسی کی تقلید کرنا چاہتے ہو، کسی کی مطابقت کرنا چاہتے ہو کسی کے کہے ہوئے اقوال پہ اور کیے ہوئے اعمال اور افعال پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ معصوم ہیں. آپ معصوم ہیں اور آپ وہ ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا حق نکلا. آپ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے صحابہ میں سے ایک صاحب اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب جو آپ کے اقوال لکھا کرتے تھے انہوں نے لکھنا ترک کر دیا ہے. تو آپ نے ان سے سبق دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے ترک کیا یہ سوچ کر کہ بشریت کے تقاضے کے پیش نظر آپ پہ مختلف کیفیتیں اور حالات آتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حالت اس قسم کی ہو کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جسے لکھنا اور محفوظ کرنا مناسب نہ ہو یا ضروری نہ ہو۔ آپ نے اس صحابی کے جواب میں اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے میری، اس سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور قرآن نے اس کی تصدیق کی یہ کہہ کر کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ یہ احکامات جو اسلام ہمیں دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا حکم ہو، نجات اور فلاح اور کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ان احکامات کو ہم مانیں، وہ ہمارا ذہن انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے، ہماری سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے رسم و رواج اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ ان مسائل میں سے ایک پردے کا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف سے اس زمانے میں خاص طور پہ غفلت برتی جاتی ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا شیوا کیا ہونا چاہیے جب اس تک کوئی بات پہنچ جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس کے جواب میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اسے تقی آلوچی چیز کہہ کر ٹھکرا دیں، یا یہ کہہ کر ٹھکرا دیں کہ ہم جدید زمانے میں سانس لے رہے ہیں، آپ ہمیں خامخواہ 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پردے کا تصور نہیں ہے، یا یہ کہ پردہ تو جاہل عورتوں کے لیے تھا، اس دور کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور جتنا پڑھ لکھ لیا ہے کہ وہ جو بھی اونچے سے اونچا منصب تھا کوئی ایسا منصب نہیں رہا جو کہ عورت نے حاصل نہ کیا۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی جو کتاب ہے جس کتاب کے اندر وہ چیز ہے اور وہ چیزیں ہیں جو وحی کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کو اس لیے ہماری طرف بھیجا گیا ہے کہ ہم ان آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ آیات ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ اس کو قرآن خوانی کا ذریعہ آپ بنائیے اور خوب ثواب کمائیے، اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے پڑھ کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب بخشنے کا طریقہ گھڑیے اور ایجاد کیجیے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ اسے سال بھر طاق میں سجائیے اور رمضان کے مہینے میں اسے اتار لیے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ اسے صرف چومیے، اچھے غلاف میں اسے لپیٹیے، خوشبو لگائیے۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے، تاکہ اس کتاب پہ عمل کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو اس کتاب کی آیات میں تدبر نہیں کرتے گویا کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں۔ تدبر کا حکم اللہ نے خود دیا ہے، اور اس کتاب کے مبارک ہونے اور اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے جو اسباب اس کتاب کے اندر اللہ نے گنوائے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، سورہ احزاب کی وہ آیت، اس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة نہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز ہے اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے. میں جان بوجھ کے لفظ مومن استعمال نہیں کیا, یہ اصطلاح اسلامی اصطلاح ہے, لیکن اس اسلامی اصطلاح کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں. کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امره, جب ان تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم فیصلہ پہنچ جائے اس کے بعد وہ اس پہ عمل نہ کریں, اور اس کے بعد وہ یہ سوچیں کہ اب بھی ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے دل کی مرضی پر عمل کریں, اگر ہم چاہیں تو اسے اپنا لیں چاہیں تو ترک کریں. یہ گنجائش قطعاً باقی نہیں رہی جب آپ تک حکم پہنچ گیا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب نہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز ہے گنجائش ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے. سورہ احزاب اور سورہ نور یہ جو سورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستر اور حجاب جسے ہم پردہ کہہ سکتے ہیں ان کے مسائل کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب اور سورہ نور ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب 22 سپارے میں ہے اور سورہ نور 18 سپارے میں ہے. 5 ہجری کو سورہ احزاب کا نزول ہوا, اور اس سورت کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر حجاب اور پردے کے احکامات اللہ نے بیان کیے, اور 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے بعد سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی یا سورہ نور نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی پردے کے احکامات کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب میں بعض آیات ایسی ہیں جن کے اندر ظاہری الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر خطاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں سے ہے, کیونکہ ہمیں بار بار یہ لفظ ملتا ہے کہ یا نساء النبی یا نساء النبی, لیکن حقیقت میں پہلا خطاب تو امہات المؤمنین سے ہے اور بنات نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن اجمعین, لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کی عورتوں تک ان احکامات کو پہنچانا چاہتا ہے. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے ستر اور حجاب کا, ان دونوں سورتوں کی آیات کو اگر ہم ملائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض احکامات وہ ہیں کہ جو خاص طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کے متعلق ہیں, اور بعض احکامات وہ ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے, مسلمان خواتین سے, اس صورت میں جس صورت میں وہ گھر کے اندر رہتی ہیں. یعنی گھر کے اندر جب وہ عورتیں رہیں گی تو ان کا گھر کے اندر جو ستر اور حجاب ہے وہ کیا ہوگا, اور بعض آیات وہ ہیں جن کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب وہ عورتیں مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جس جملے کا جس موضوع کا آغاز جس جملے اور آیت سے کیا ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتم تردن الحیاۃ الدنیا, یہاں سے آغاز ہوا. پہلے یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ اب اس آیت کے بعد جو احکامات آئیں گے یہ وہ احکامات ہیں کہ جو تم پہ ابھی نافذ ہونے ہیں, تو اس سے پہلے تمہیں یہ بات بتا دی جائے تاکہ تمہارے ذہن سے کوئی بھی غلط یا نازیبہ یا نامناسب تصور اور خیال مٹ جائے اور ختم ہو جائے جو کہ قرآن و سنت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان فطرت ہے. تاکہ یہ انسان کی زندگی میں شب و روز گزارتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اس دوران وہ اعمال کرتا ہے، افعال کرتا ہے، بعض کا تعلق اس کے دینی امور سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے. ہر معاملے میں اس کے سامنے کوئی نہ کوئی شخصیت اور کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے. اپنی شکل بناتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے، دوستوں سے ملتے ہوئے، خلوت و جلوت کی تنہائیوں اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے، غرضے کے ہر عمل میں مرد ہو یا عورت، ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی فکر ایسی ہوتی ہے جس کو وہ آئیڈیل کے طور پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، پتہ لگ سکے کہ وہ کوئی بھی ہو. پہلے ذہنوں کو حاضر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے خیال اور فکر کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا راز ہے، تو وہ اپنے ذہن سے اس راز کو ختم کر دیں. کسی اور کی یاد اگر دل میں بسائی ہوئی ہے، اس کو کھرچ ڈالیے. اگر کسی اور شخص یا کسی فکر کو اپنایا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیجیے. یکسو ہو جائیے، ذہن اور دل کی دنیا کو خالی کیجیے، دل و دماغ کو حاضر کیجیے، اور اس چیز کو دیکھیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ اپنی حقیقت کو جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر وہ جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں جانے کہ وہ کون ہے، اس کے کیا حقوق ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ غافل دل کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور نہ جہل کے زمانے میں کی ہوئی عبادت کو قبول کرتا ہے. اپنے رب کو پہچانیے، اس کے حقوق کو پہچانیے، کیونکہ جو حقوق اس کے ہیں کسی اور کو دے اگر آپ دے دیں گے تو یہ شرک ہوگا. جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی جانی چاہیے، اتنی محبت اگر آپ کی دنیا میں کسی اور شخص سے ہے، کسی مشن سے ہے، کسی فکر سے ہے، کسی جماعت سے ہے، کسی گروہ سے ہے، کسی شخص سے ہے، دنیا سے ہے، تو یہ شرک فی المحبہ، محبت کے اندر جو شرک ہوتا ہے یہ وہ ہے. جتنی اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی جانی چاہیے، اتنی اطاعت اگر آپ دوسرے بھی کرتے پھرتے ہیں تو یہ شرک فی الحفاظ، اطاعت کا شرک ہے. اور اس میں جو توازن ہے وہ ہمیشہ مد نظر رہے. اسی لیے حبیب رب کعبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. متفق علیہ حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری محبت سب سے زیادہ مجھ سے ہو. تو اپنی محبتوں کو دیکھ لیجیے، کن کن سے آپ محبتیں کرتے ہیں، کن کن سے آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور آپ کی محبت کا معیار کیا ہے، کیسی محبت ہے. آپ والدہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، والد سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور حلال کا مال ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبتیں کی جانی چاہیں گی. لیکن ان محبتوں کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا یہ جو مال ہے، اس مال کو اللہ نے قرآن میں خیر بھی کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس مال اور دنیا کو اللہ نے خیر بھی کہا ہے، اور اسی مال کو اللہ نے فتنہ بھی کہا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی اولاد اس کو اللہ نے دنیا کی زینت قرار دیا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، اور اسی اولاد کو اللہ نے فتنہ بھی کہا. یا ایھا الذین آمنوا ان من اموالکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر یہ چیزیں جس طریقے سے استعمال ہونی چاہیے اس طریقے سے استعمال ہوں، جتنی محبت ان سے کرنی جائز ہے اتنی محبت ہو، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ حدوں سے تجاوز کریں گے تو پھر یہ چیز آپ کے لیے وبال اور عذاب کا باعث بنے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کی جانی چاہیے، اتنی محبت کسی اور سے اگر آپ کریں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اس توازن کو اگر آپ نے بگاڑ دیا، یہ توازن آپ نے برقرار رکھا، دونوں محبتیں برابر رکھی آپ نے، دنیا اور دنیا والوں سے بھی اتنی ہی محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی اتنی ہی محبت، تو دونوں محبتیں برابر ہو گئیں، یہ ہو گیا شرک کی محبت۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں دوسروں کی محبت بڑھ گئی تو یہ شرک سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہو گیا۔ صحیح توازن کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پہ فوقیت لے جائے، زیادہ ہو، پہلے ہو، اس کے بعد دوسروں سے محبت کریں۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے پہلے پردے کے مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی شخص کی طرف اگر نگاہ تمہاری اٹھنی چاہیے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کی مانو گے اور اس کے کہے ہوئے اقوال پہ عمل کرو گے تو دین و دنیا میں فلاح اور کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اس کے مقابلے میں اگر ایسا نہیں ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اس آیت کا آغاز یا نساء النبی سے ہو رہا ہے، لیکن اس سے مراد صرف امہات المؤمنین نہیں ہے، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی مسلم خواتین سے خطاب کر رہا ہے۔ اور یہ جو ستر اور حجاب ہے یہ صرف عورتوں ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زینت اور ستر پوشی کے لیے لباس کو بنایا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس لباس کو دیتے ہوئے اور بناتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لباس دو قسم کے ہیں، ایک لباس تو وہ کہ جو تم پہنتے ہو زینت کے لیے اور ستر پوشی کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے، لیکن یہ لباس ہے، یہ لباس بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور ایک دوسرا لباس ہے جس لباس کے بارے میں تم کوئی خبر نہیں رکھتے، تمہاری دنیا صرف ظاہری لباسوں تک محدود ہے، تم جب خریداری کرتے ہو تو ظاہری لباسوں کی خریداری کرتے ہو، جتنا یہ فیشن دیکھ کر نت نئے کپڑے خریدتے ہو، لیکن کبھی تم نے اس واقعے کی خبر بھی لی ہے، کبھی تم نے اس طرف کی توجہ دی ہے کہ جس مالک نے اور خالق نے تمہیں یہ لباس دیا ہے اس نے اس لباس کے ساتھ ایک دوسرا لباس بھی تمہیں دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ تم نے اسے کھو دیا، تم نے اسے ضائع کر دیا، اور وہ لباس حقیقی لباس ہے، حقیقی لباس وہ تھا۔ ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، سورہ اعراف میں فرمایا کہ جو تقوی والا لباس ہے نا یہ اچھا لباس ہے، تمہارے ظاہری لباس سے عمدہ لباس ہے، اچھا لباس ہے، افضل لباس ہے، وہ تقوی والا لباس ہے۔ اور اس لباس کی اہمیت اتنی ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جنت میں لغزش ہوئی اور انہوں نے اس میوے کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. تو فرمایا کہ جیسا ہی انہوں نے یہ عمل کیا, فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. سب سے پہلا رد عمل کیا ہوا؟ اللہ کی نہ مان کر. فلما ذاق الشجر, جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے میوے کو چکھا, ذاق یذوق ذوقا, کھایا نہیں چکھا, بدت لهما سوآتهما, ان کی ستر پوشی, اللہ نے جس لباس کی پوشی وہ لباس اتر گیا, ستر کھل گئے دونوں کے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ جنت میں ادھر ادھر بھاگتے رہے اور درختوں کے پتے انہوں نے لے کر اپنی ستر پوشی کی دونوں میں. آپ نے دیکھا کہ جو تقوی کا لباس تھا اس کی کتنی اہمیت تھی. ظاہری لباس اس وقت تک قائم رہا جب تک تقوی والا لباس قائم رہا. جب اس لباس کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا تو ظاہری لباس کو بھی اللہ نے ہٹا دیا. اور اس واقعے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ شیطان نے سجدے سے انکار کے بعد سب سے پہلا جو جرم کیا ہے وہ یہ کیا اس نے کہ اس نے ہمارے جو دادا اور حضرت حوا تھی علیہ السلام ان کے لباس اتروا دیے. اور کیسے اتروا؟ فرمایا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتهما. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ حرکت کیوں کی؟ لیبدی لہما, یہاں پہ لام نتیجے اور سبب کا لام ہے اور یہ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے. مثلا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لہو لہو کی چیزیں خریدتے ہیں, جو گناہ کی چیزیں خریدتے ہیں اور جو یہ سوچتے پھرتے ہیں مفتیوں سے, اور جن کے قرب قیامت ہے تو سوال کرنے والوں کے سوال بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, جو جواب دیتا ہے وہ بھی بڑے عجیب جواب دیتا ہے. تو مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم جب دفتر چلے جاتے ہیں اور ہمارے جانے کے بعد ہماری بیویاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو اگر وہ وی سی آر کی فلم دیکھ لیں تو گناہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی بری فلم نہیں دیکھتے, بس عام سی فلم دیکھتے ہیں. آخر دل کیسے بہلائیں ہماری چہیری بیویاں, ہماری غیر موجودگی میں اگر ہم فلم دیکھیں تو کیا پا رہا ہے؟ اور مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہاں اگر اس میں کوئی ایسی ظاہر برائی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. سورہ لقمان کی یہ آیت اس دور کے ٹی وی اور وی سی آر کے بارے میں ہے. لہو الحدیث, باتوں کا کھیل. باتوں کا کھیل ٹی وی اور وی سی آر فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ باتوں کا کھیل ہی تو ہوتا ہے. اور فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں زنا کرتی ہیں. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ جس چیز کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو دیکھ لیا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ آنکھوں کا زنا ہے جس کے جائز ہونے کا فتویٰ مفتی صاحب دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ استفت قلبک ولو افتاک الناس